السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فوج کی کامیابیاں اہم ہیں لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا اور تمام شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا بیان. حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی جاری ہے. سرتاج عزیز، اسلام آباد سے، میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
پاکستان بھارتی کشمیر میں درپردہ جنگ کی حمایت کر رہا ہے، بھارت کے آرمی چیف کا الزام. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، فرانس کے جزیرے جریدے شارلی ایبڈو نے اپنے نئے شمارے کے سرے ورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مصر کے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے دو بیٹوں کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم دے دیا گیا ہے. انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے ایئر ایشیا کے تباہ شدہ طیارے کے ملبے سے دوسرا فلائٹ ریکارڈر یعنی بلیک باکس بھی نکال لیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے اسلام آباد کے دورے کے دوران عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں کی تعریف کی ہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں اور ان میں ملنے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنا ہوگی، اور ان کے بقول پاکستان نے ایسا کرنے کا واضح اندیا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے حملے میں پاکستانی بچوں کے بہیمانہ قتل کے دکھ کو امریکہ میں ہر شہری اور والدین نے محسوس کیا. امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی فوج کے راولپنڈی میں صدر دفتر میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے 1-on-1 ملاقات کے علاوہ وفود کی سطح پر ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مختصر بیان کے مطابق، وزیر خارجہ جان کیری نے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم میں پاکستانی فوج کی کامیابیوں کو سراہا. بیان کے مطابق، راولپنڈی میں ہونے والے مذاکرات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے قبل پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ قومی سلامتی سرتاج عزیز کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں جان کیری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی قائدین کا تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر اتفاق رائے خوش آئند ہے.
ٹیرر گروپس لائک دی پاکستانی اینڈ افغان طالبان، دی حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اینڈ ادر گروپس کنٹینیو ٹو پوز ا تھریٹ ناٹ جسٹ ٹو پاکستان اینڈ اٹس نیبرز بٹ آلسو ٹو دی یونائیٹڈ سٹیٹس.
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپ جن میں پاکستانی اور افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور دیگر ایسے گروہ شامل ہیں، وہ نہ صرف پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک بلکہ امریکہ اور دنیا کے لیے مسلسل ایک خطرہ ہیں. جان کیری کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں جاری کارروائیوں پر پاکستانی فورسز ستائش کی حقدار ہیں.
These operations have already produced significant results. But make no mistake, the task is a difficult one. And it is not done. We all have a responsibility to ensure that these extremists are no longer able to secure a foothold in this country.
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے نتائج تو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن کوئی غلطی نہیں کرنا ہوگی. یہ کام مشکل ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ انتہا پسند نہ تو اس ملک اور نہ ہی کہیں اور قدم جما سکیں. پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا کہ پشاور میں اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ حکمت عملی بڑی واضح ہے اور بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی.
As far as Haqqani network is concerned, since after the North Waziristan operation, their infrastructure is totally destroyed and our commitment to Afghanistan not to allow our territory to be used against any other country
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ جہاں تک حقانی نیٹ ورک کا تعلق ہے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد اس گروپ کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے بغیر پاکستان کی طرف سے افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کی پاکستان سے افغانستان میں کارروائی کرنے کی اہلیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک دیگر دہشت گرد گروپوں کا تعلق ہے ان کے خلاف بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کاروائی سب کے سامنے ہوگی۔ ملکی سیاسی اور عسکری قیادت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہیں گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے چاہیے۔ انہوں نے یہ بات ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے اور امریکہ بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلقات کو آگے بڑھانا پاکستان اور بھارت کے بہترین مفاد میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو عدم اعتماد اور ماضی کے واقعات کو پس پشت ڈالنے کے لیے بہت سا وقت اور کاوش درکار ہوگی۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات کا بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل چاہتا ہے اور اس ضمن میں امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات کی منسوخی اور پھر حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات پاکستان کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں۔
that US as an influential member of the international community can prevail upon India to work with Pakistan۔
ان کا کہنا تھا کہ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی برادری کا ایک بااثر رکن ہونے کے ناطے امریکہ بھارت پر زور دے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں امن اور اقتصادی خوشحالی کے لیے کام کرے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھارت میں بھی یہی بات دہرائی تھی اور ان کے بقول ایسا نہیں کہ امریکہ یا کوئی دوسرا ملک پاکستان اور بھارت کے تنازعات کو حل کرے گا، بلکہ یہ ان دونوں ملکوں نے مل کر ہی حل کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک معاہدہ کرنا ہوگا اور امریکہ ایسی کوششوں کو سراہتا ہے۔
We applaud the efforts to do so and we encourage both Pakistan and India to re-engage۔
جان کیری نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ مذاکراتی عمل میں دوبارہ شامل ہوں اور امریکہ اس کوشش میں جو مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انہیں سرحد اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے اور ان کے بقول یہ بالکل واضح طور پر سب کے مفاد میں ہے کہ اس کا پرامن حل تلاش کیا جائے۔ جنوبی ایشیا کی دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تعلقات روز اول ہی سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں ان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تنازعات حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بقول بات چیت سے قبل ماحول کو سازگار بنانا پاکستان کا کام ہے۔ بھارتی عہدیدار پاکستان پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھارت میں درپردہ جنگ میں مصروف ہے۔ پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی میں اب پہل بھارت کو ہی کرنا ہوگی۔ اسی اثنا میں پاکستان اور امریکہ نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ طور پر کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ سرتاج عزیز نے بتایا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران پاکستان کی طرف سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ان کے بقول دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان اور خطے میں استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
منگل کو بھارتی فوج کے سربراہ نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں باغیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی امور سرتاج عزیز کے اس الزام کے ایک روز بعد کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کر رہا ہے، بھارت کے آرمی چیف جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان بھارتی کشمیر میں درپردہ جنگ کی حمایت کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خود دہشت گردی سے متاثر ہے۔ وہ نئی دہلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی تعریف کی اور کہا کہ ہم نے گزشتہ سال کشمیر میں 110 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ جنرل سہاگ نے بھارتی کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تازہ ترین حملے اس بات کا اشارہ ہیں کہ دہشت گردوں میں مایوسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ جوں کا توں موجود ہے۔ آرمی چیف نے افغانستان میں دہشت گردوں کو بھارتی امداد کے بارے میں پاکستانی الزام کے سلسلے میں کہا کہ بھارت افغانستان میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہاں سے امریکی افواج کی واپسی کا فیصلہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہاں حالات میں بہتری آئی ہے۔ ادھر سرتاج عزیز کے بعد اب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دہشت گردی کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ بھارت کے رشتے سامنے آ چکے ہیں اور بھارت دہشت گردی مخالف لڑائی سے ہماری توجہ دوسری طرف مبذول کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے گا۔ اس نے طالبان کے خلاف پہلے ہی آپریشن ضرب عضب چلا رکھا ہے، جبکہ پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردی مخالف کا روایت تیز کر دی گئی ہے اور متعدد دہشت گردوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے ان تین پولیس افسروں کو خراج پیش کیا ہے جو پچھلے ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر اولاند نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری آزادی کی خاطر اپنی جانیں دیں۔ مسٹر اولاند منگل کے روز ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے جس میں ان پولیس افسروں کو بعد از مرگ ملک کا سب سے بلند مرتبہ ایوارڈ دیا گیا۔ یہ تقریب پیرس میں سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ان پولیس افسروں کے اہل خانہ اور دوست احباب بھی شریک تھے۔ یروشلم میں بھی منگل کے روز تقریباً اسی وقت اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ان چار یہودیوں کے جنازے میں شرکت کی جو پچھلے ہفتے کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ چاروں اس کروشر گروسری اسٹور میں ہلاک ہوئے جس پر حملہ آور نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں منگل کے روز یروشلم کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اسی اثنا میں فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے نئے شمارے کے سر ورق پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
پیر کے روز دیگر میڈیا کے لیے جاری ہونے والے ایک پریویو میں پیغمبر اسلام کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے ہاتھ میں ایک سائن بورڈ اٹھا رکھا ہے جس پر لکھا ہے آئی ایم شارلی، میں شارلی ہوں۔ اس کے اوپر ایک ہیڈ لائن دی گئی ہے جس کے الفاظ ہیں آل از فار گیون، سب کچھ معاف کر دیا۔ دہشت گرد حملے کے بعد میگزین کی پہلی اشاعت کے پبلشروں کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم 30 لاکھ کاپیاں چھاپیں گے۔ عام طور پر شارلی ہیبڈو ہفتہ وار 60,000 کاپیاں شائع کرتا ہے۔ اس میگزین کے ایڈیٹر ان چیف گیرارڈ بائر کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہم سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اس کی اشاعت کے لیے تیار ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ ہم اب ایک بہتر جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی تھوڑی بہت افراتفری ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترتیب دینا ہے۔ یہ صرف میگزین کے پروڈکشن کی بات نہیں ہے، یہ معمول کے مسائل ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا ہے۔ ہم تیار ہیں، جریدہ شام تک تیار ہو جائے گا، لیکن اگر ہمارے پاس اضافی 2 دن ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ تھے میگزین کے ایڈیٹر ان چیف کے الفاظ۔ دو انتہا پسند بھائی شریف اور سعید کواچی نے گزشتہ ہفتے میگزین کے دفتر کے 12 افراد کا قتل عام کیا۔ شارلی ہیبڈو ایسے کارٹونز کے لیے مشہور ہے جو اسلام اور دیگر مذاہب کا تمسخر اڑاتا ہے اور عوامی شخصیات کو بھی طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرانس کو دہشت گردی کا شدید خطرہ درپیش ہے۔ وزیر دفاع جین لوئی لی دریا کا کہنا ہے کہ وہ حساس مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے 10,000 فوجوں کو تعینات کر رہا ہے، جو پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں گی۔ ان حساس مقامات میں یہودی اسکول اور عبادت گاہیں اور مساجد شامل ہیں۔ ایک یہودی فرانسیسی شخص مندی دوکن کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ خطرہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنونی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ داعش گروپ شام میں کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ انتہا پسندی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایسا چاہتا ہے یا ویسا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حماقت ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف فرانس میں بلکہ امریکہ اور پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوں اور اس کا خاتمہ کر سکیں۔ فرانسیسی پولیس نے جمعے کے روز ان دونوں بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی روز ایک دوسرے اسلامی جنگجو احمدی کولابالی نے پیرس کی ایک کوشر سپر مارکیٹ میں یرغمال بنائے گئے 4 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں پولیس نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس سے ایک روز قبل کولابالی نے ایک فرانسیسی خاتون پولیس کو بھی ہلاک کیا۔ کواچی بھائیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یمن میں القاعدہ سے وابستہ گروپوں کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ احمدی کولابالی سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ فرانسیسی پولیس کولابالی کی گرل فرینڈ کی تلاش میں ہے۔ پولیس نے ابتدائی طور پر تصور کیا کہ وہ سپر مارکیٹ میں ہے، لیکن ترک خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی کہ وہ 2 جنوری کو ملک میں داخل ہوئی تھی۔ ترک حکام کا خیال ہے کہ اب وہ شام میں ہو سکتی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق گروپ نے کہا ہے کہ کیمبوڈیا کے لیڈر ہن سین نے اقتدار میں رہنے کے لیے سیاسی تشدد، ظلم و جبر اور بدعنوانیوں کا سہارا لیا ہے۔ ہن سین پچھلے تقریباً 30 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ ہن سین کا طویل دور اقتدار انہیں دنیا کا 6ٹا لیڈر بناتا ہے جو سب سے زیادہ عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، اور انہوں نے تشدد اور خوف کے ساتھ یہ طویل حکمرانی کی ہے۔ یہ رپورٹ جو منگل کو جاری کی گئی، گروپ کے ایشیا کے ڈائریکٹر بریڈ ایڈمز نے رپورٹ میں کہا کہ کمبوڈیا میں فوری طور پر اصلاحات ہونی چاہیے جس میں لوگ بلا خوف خطر اپنے بنیادی حقوق کا آزادانہ استعمال کر سکیں۔ مصر کی ایک عدالت نے سابق صدر حسنی مبارک اور ان کے 2 بیٹوں پر بدعنوانی کے اس مقدمے کے دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے جس میں انہیں گزشتہ برس 20 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ قاہرہ کی عدالت کی طرف سے منگل کو سنائے جانے والے فیصلے کے تحت حسنی مبارک کو سنائی گئی بقیہ سزا بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن عدالت نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا یا نہیں۔ انڈونیشیا کے غوطہ خوروں نے ایئر ایشیا کے تباہ شدہ طیارے کے ملبے سے دونوں فلائٹ ریکارڈرز یعنی بلیک باکسز نکال لیے ہیں۔ بحر جاوا کے اس حادثے میں پچھلے ماہ طیارے میں سوار تمام 162 مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ غوطہ خوروں نے منگل کی صبح کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی دوسرا بلیک باکس ملبے سے نکال لیا۔ ایک روز پہلے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر تلاش کر لیا گیا تھا۔ انڈونیشیا کے نیشنل ٹرانسپورٹیشن اور سیفٹی کمیٹی کے سربراہ تاتانگ کریاندی نے نامہ نگاروں کو تصدیق کی کہ دوسرا بلیک باکس مل گیا ہے۔ وہ پنگالان بن کے اسکندر ایئر بیس پر رپورٹروں سے خطاب کر رہے تھے۔ تاتانگ کریاندی نے کہا،
Saat ini ada di situ ya, datanya sudah masuk, tapi saya datanya sudah ada catat۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک باکس اس وقت جاوا سمندر میں کے آر آئی باندہ آچے کے بحری جہاز پر موجود ہے۔ میں نے اس بلیک باکس کا سیریل نمبر تحریری طور پر حاصل کر لیا ہے، لیکن ایک حکومتی عہدیدار نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور میں اسے خود دیکھوں گا۔ کرنیادی نے نامہ نگاروں کو بلیک باکس ماڈل بھی دکھائے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے ہیکرز نے امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹ ہیک کرنے کے بعد اپنے پیغامات وہاں چھوڑے تھے۔ اس ہیکنگ سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی صارفین کے لیے سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے انتظامیہ کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس بارے میں سلاف سیتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹس کو پیر کے روز ہیک کیا گیا تھا، اور یہ کام ایسے لوگوں نے کیا جنہوں نے ان اکاؤنٹس پر دولت اسلامیہ کے حق میں پیغامات چھوڑے تھے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ عراق اور افغانستان سمیت مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا کے 20 سے زائد ممالک میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگران ہے۔ عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کی قیادت میں جاری اتحادی ملکوں کی فضائی کارروائیاں بھی سینٹرل کمانڈ ہی کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ ہیکرز نے سینٹ کام کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دھمکی امیز پیغام چھوڑا ہے اور ایک دوسرے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ سائبر خلافت اپنا سائبر جہاد جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہیکنگ کا یہ واقعہ سیکیورٹی کو تاراج کرنے سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously.
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم ان حملوں کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں، تاہم ان افراد کے لیے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہونے اور ہیکروں کے فوج کے ڈیٹا بیس میں داخل ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہیکنگ کے اس واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے صدر اوباما نے امریکی معیشت کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے چند منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
We're going to be introducing new legislation, a consumer privacy bill of rights.
ہم کنزیومر پرائیویسی بل آف رائٹس کے نام سے نئی قانون سازی متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ نجی شعبے اور حقوق کے علمبردار گروپوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہم نے چند بنیادی اصول تلاش کیے ہیں جن سے ذاتی پرداداری اور صنعت کی اختراع پسندی دونوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ کئی برسوں میں جرائم پیشہ افراد نے متعدد امریکی کاروباری اداروں کو ہیک کیا اور وہاں سے کریڈٹ کارڈ ڈیٹا چرایا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے بارے میں طنز و مزاح پر مبنی فلم بنانے والے ادارے سونی پکچرز کو بھی ہیک کیا گیا۔ صدر اوباما نئی قانون سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے تحت کاروباری اداروں کو ہیکنگ کے 30 روز کے اندر صارفین کو معلومات چوری ہونے کے بارے میں بتانا ہوگا اور صارفین کی شناخت کو سمندر پار بیچنے کو ایک جرم ٹھہرانا ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف امریکی ریاستوں کے اپنے اپنے قوانین اور ضوابط ہیں جن میں سے اکثر متروک ہو چکے ہیں۔ جنوری کے اواخر میں اوباما انتظامیہ کانگریس میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق نئی قانون سازی متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ذیابیطس کے مرض کی تشخیص کے لیے برطانیہ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا آسان ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جو صرف مریض کے سانس کے تجزیے سے نتائج دے سکے گا۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کا مرض زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریضوں کو ذیابیطس کے لیے نہ صرف اپنی خوراک کو بغور مانیٹر کرنا ہوتا ہے بلکہ اس حوالے سے انسولین کے انجیکشنز بھی لینے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں خون میں شکر کی سطح درست رہ سکے۔ مریض میں شوگر یا ذیابیطس کے مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ مریض کے خون کا نمونہ حاصل کر کے اس کا تجزیہ کیا جائے۔ بہت سے بچے اور نوجوان اس عمل سے گھبراتے ہیں۔ اس بات کے توڑ کے لیے اب برطانیہ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا آسان ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جو صرف مریض کے سانس کے تجزیے سے نتائج دے سکے گا۔ ہر برس 80,000 بچے ٹائپ 1 ذیابیطس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کی بر وقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو ذیابیطس کا مرض بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریضوں کا جسم اس مرض کی وجہ سے کئی کیمیکلز جاری کرتا ہے जिसमें कीटोन नामी केमिकल नुमाया है। कीटोन केमिकल के बायस ज़ियाबेटस के मरीज के मुंह में एक मखसूस बू पाई जाती है। बरतानवी साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने एक ऐसा आला ऐजाद किया है कि जिसकी मदद से सांस का तज्जिया करके ये मालूम किया जा सकता है कि आया मुतासिरा शख्स के सांस में कीटोन और एसीटोन केमिकल्स पाए जाते हैं या नहीं। इस टेस्ट की मदद से ज़ियाबेटस टाइप 1 की निशानदेही एक आसान काम हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि इस आसान टेस्ट को ज़ियाबेटस की तशखीस का पहला मरहला समझना चाहिए और बाद में इस मर्ज की मुकम्मल तशखीस और मालूमात के लिए खून का मुकम्मल मुआयना और टेस्ट करा के तिबी माहिर से मिलना बहुत जरूरी है। ये खबर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
फीके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तफसीलात फिक्रो फन में।
दिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म पीके जब से रिलीज हुई है, बॉक्स ऑफिस के कैश रजिस्टर की खटाखट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और यही वजह है कि पीके ने बॉलीवुड की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का एजाज हासिल कर लिया है।
वन मोर उस दोस्त के लिए, उसका नाम पीके।
भागी भागी जिंदगी रे, पीछे पीछे न चली रे, नई राह नए नए मोड़, अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा।
भारत के एक अखबार के मुताबिक आमिर खान और अनुष्का शर्मा की पीके ने मजमुई तौर पर 400 करोड़ से भी ज्यादा का हिस्सा 3 हफ्तों की मुद्दत में अबूर कर लिया। और अगर फिल्म के लिए लोगों का क्रेज इसी तरह जारी रहा तो फिल्म बहुत जल्द 500 करोड़ के जादुई हिस्से तक पहुंचकर मजीद एक नई तारीख बनाने में कामयाब हो जाएगी।
अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके।
नमूना, नमूना समझते हो ना, सैंपल, सैंपल था वो, गलतियां सुधारने की आदत थी उसे। हेडलाइट सी आंखें थी और फ्लाइंग सॉसर जैसे कान, उसके सतरंगी कपड़े और उसका अतरंगी डांस, पान देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। कहता था शहर के हर ब्रिज पर होते हैं एटीएम, जितने पैसे चाहिए निकाल लो।
भारत में पीके के खिलाफ होने वाला एहतजाज भी फिल्म की मकबूलियत पर असरअंदाज ना हो सका। आमिर खान की चाहत और अनुष्का की कशिश फिल्म बीनो को सिनेमाघरों का रुख करने पर मजबूर कर रही है।
फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले बेस्ट ऑफ टाइम, करना है बेस्ट ऑफ टाइम, आई वांट टू बेस्ट माय टाइम, आई लव दिस।
भारत में फिल्म के 3 हफ्तों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 300 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इन्हीं आदादोशुमार ने पीके को भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बना दिया है।
लोगों ने ना उसको समझा ना उसके तरीके, जितना अजीब था वो उतना ही दिल के करीब था। मेरा दोस्त नाम था पीके।
ओवरसीज में पीके अब तक 150 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, जबकि भारत में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 320 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। ओवरसीज में कमाई के लिहाज से पीके आमिर खान ही की 2 फिल्मों धूम 3 और 3 इडियट से अभी पीछे है।
तुम सा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे, चार कदम क्या सारी उम्र, चल दूंगी साथ तेरे।
दिन कुछ कहे।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां।
जिसमें आप सुनते हैं सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स। सुनिए सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। अमरीका ने सरहदी इलाकों से बेघर होने वालों की आबादकारी के लिए $250 मिलियन की मदद का वादा किया है। इसका ऐलान दौरे पर आए हुए अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी और पाकिस्तान के उम्र खारजा के मुशीर सरताज अजीज के दरमियान एक मुलाकात में किया गया। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
अमरीका ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद वहां से नकले मकानी करने वाले खानदानों की मदद के लिए $25 करोड़ फराहम करने का ऐलान किया है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवील उलमुद्दत शराकत दारी के स्ट्रेटेजिक मुजाकरात के अख्ताम पर वजीर खारजा जान कैरी और पाकिस्तानी वजीर आजम के मशीर बराए उमूर खारजा और कौमी सलामती सरताज अजीज ने मंगल को एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें अमरीका की तरफ से इस एयानत की फराहमी का ऐलान किया गया। स्ट्रेटेजिक मुजाकरात में वजीर खारजा जान कैरी और सरताज अजीज ने अपने अपने मुल्कों के वफूद की क्यादत की।
द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट ओनली अबाउट थ्रेट्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट काउंटर टेररिज्म, इट इज आल्सो अबाउट बिल्डिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव।
मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में जान कैरी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में तआवुन और मुश्तरका खतरात से निमटने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनका मकसद ऐसे ताल्लुकात का फरोग है जो दोनों मुल्कों को महफूज, मुस्तहकम और ज्यादा खुशहाल बनाए।
फॉर द लास्ट 5 years वी हैव आल्सो वर्क्ड विद पाकिस्तान टू ऐड 1400 मेगावाट्स टू इट्स पावर ग्रिड, व्हिच इज इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन 16 मिलियन लोकल सिटीजंस। We have built or renovated more than 900 schools and created 18 partnerships.
وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر 1400 میگا واٹ اضافی بجلی قومی گرڈ میں شامل کی، جو 1,60,00,000 پاکستانیوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے 900 سے زائد اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کی، جبکہ 18 پاکستانی اور امریکی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری قائم کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت ایک اضافی 6ٹے ورکنگ گروپ کا بھی اعلان کیا گیا، جو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون سے متعلق ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ 1 سال کے دوران دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا اور پائیدار ترقی کے مقصد کے اصول پر بات چیت کی۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں 7 دہشت گردوں کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ مجرم دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث تھے اور انہیں عدالتوں نے سزائے موت سنا دی تھی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے ناصر محمود۔
پاکستان میں دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 7 مجرموں کو منگل کی صبح پھانسی دے دی گئی۔ سکھر جیل میں 3، فیصل آباد میں 2، جبکہ کراچی اور راولپنڈی کی جیلوں میں 1-1 مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ سکھر کی جیل میں قل عدم شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 مجرموں خلیل احمد، محمد طلحہ اور شاہد حنیف کو پھانسی دی گئی۔ ان مجرموں نے سن 2001 میں وزارت دفاع کے ایک ڈائریکٹر سید ظفر علی شاہ کو قتل کیا تھا۔ کراچی کی سینٹرل جیل میں قتل کے مجرم بہرام خان کو پھانسی دی گئی۔ اس نے 2003 میں ایک وکیل کو کمرہ عدالت میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ فیصل آباد میں 2 مجرموں نوازش علی اور مشتاق احمد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ انہیں 2004 میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف پر ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ نوازش علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاک فضائیہ کا ملازم تھا، جبکہ مشتاق احمد سویلین تھا۔ ادھر راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ذوالفقار علی نامی مجرم کو پھانسی دی گئی۔ وہ 2003 میں کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملے میں ملوث تھا اور اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا تھا۔ اس کا تعلق بھی ایک شدت پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے ہولناک حملے میں 134 بچوں سمیت 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں سزائے موت کے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے پابندی ہٹائے جانے کے فیصلے کو واپس لینے کے مطالبات کے باوجود پاکستان میں اب تک متعدد مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں عسکریت پسند بوکو حرام کے حملوں کی وجہ سے علاقے کے تقریباً 110,000 افراد اپنا ملک چھوڑ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے ترجمان جینز لرک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان اطلاعات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ باغا اور قریبی علاقوں تک رسائی ناممکن ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماہ کی تیسری اور ساتویں تاریخ کو بورنو ریاست کے باغا قصبے پر حملوں کی وجہ سے اندازاً 1.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار بورنو ریاست کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ہیں کیونکہ آزاد ذرائع کی اس علاقے تک رسائی نہیں، لہٰذا ابھی اقوام متحدہ نے اس تعداد کی تصدیق کرنی ہے۔ لرک کہتے ہیں کہ بے گھر ہونے والے بہت سے افراد متعدد کمیونٹیوں میں میزبان خاندانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ریاست سے امداد لے رہے ہیں۔ مقامی ایجنسیاں اور نائجیریا ریڈ کراس بھی ان کی مدد کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے رپورٹوں کے مطابق جب سے باغا پر حملہ ہوا ہے 11,320 لوگ چار چلے گئے ہیں۔ یون ایچ سی آر کے ترجمان ویلیم اسپائنلر کہتے ہیں کہ 60% پناہ گزین خواتین اور بچے ہیں جبکہ 40% مرد ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
There's also 84 non-accompanied children and some of them are stranded on an island.
وہ کہتے ہیں کہ 84 ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان میں سے کچھ لیک چارٹ کے جزیرے پر بے یار و مددگار پائے گئے۔ تقریباً 2,000 یہاں ہیں اور یو این ایچ سی آر انہیں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بوکو حرام کی جانب سے معصوم شہریوں کے خلاف بے رحمانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان روینہ شمداسانی کہتی ہیں،
We haven't been able to verify that. Well, what is clear is that eyewitnesses are saying, I mean, one eyewitness was talking about how
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ابھی ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کر سکتے، جو عینی شاہدوں نے بیان کیا ہے وہی حقیقت ہے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا، وہ تمام دن لاشوں پر چلتا رہا اور واضح طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ شمداسانی کہتی ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے نائجیریا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے تیزی سے اقدام کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسلامک اسٹیٹ نامی گروپ کے ساتھ وفاداری کا دعوی کرنے والے ہیکرز نے امریکہ کی مرکزی کمان یا سینٹ کام کے، جو اس دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہی ہے، ٹویٹر اور یوٹیوب کے اکاؤنٹس ہیک کر لیے ہیں۔ پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی ایک رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیر کے روز پیغامات پوسٹ کیے گئے کہ مجھے آئیسس سے محبت ہے۔ اس میں سینٹرل کمانڈ کا نام ہٹا کر سائبر خلافت لکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ٹویٹر نے وہ اکاؤنٹ منسوخ کر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل سٹیو وارن نے اس حملے کو سائبر جال سازی قرار دیا۔
This is little more than an act than a prank or vandalism.
یہ جال سازی یا چوری کی کاروائی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے تکلیف تو ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد کے ٹویٹس میں ایسے لنک دیے گئے جن کے ذریعے ایسی دستاویزات تک رسائی ہو سکتی تھی جن میں امریکی فوج کے درجنوں عہدیداروں کے ٹیلی فون نمبر اور ای میل کے پتے موجود تھے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ اس کے ابتدائی اندازے سے ظاہر ہوا ہے کہ اس حملے کے دوران کوئی خفیہ معلومات پوسٹ نہیں کی گئیں۔ وارن نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیک کرنے کا یہ معاملہ یوٹیوب اور ٹویٹر کے درمیان ہی رہا اور واقعتاً حکومتی نیٹورکس میں داخل نہیں ہوا جا سکا.
There's no evidence that any DOD system, any DOD computer, any DOD
network, اس بارے میں کوئی شہادت نہیں کہ محکمہ دفاع کے کسی نظام, محکمہ دفاع کا کوئی کمپیوٹر یا محکمہ دفاع کے کسی نیٹورک میں داخل ہوا جا سکا یا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکا. آئزیک پوش رینڈ کارپوریشن کے لیے سائبر سیکیورٹی کے تجزیہ کار ہیں. انہوں نے وارنٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اس حملے کو ایک درد سر سے تعبیر کیا.
In terms of sensitivity, these accounts are not supposed to be tied to any sensitive database. So, slightly embarrassing, yes.
جہاں تک حساس ہونے کا تعلق ہے, ان اکاؤنٹس کو کسی حساس ڈیٹا بیس سے منسلک نہیں کیا جاتا. چنانچہ یہ معمولی پریشانی کی بات تو ہے, مگر یہ پوری طرح واضح نہیں ہے کہ آیا یہ نقصان دہ بھی ہے. سینٹ کام کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ عہدیداروں نے اکاؤنٹس کا جائزہ لینے کے لیے ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. سینٹ کام ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں میکڈل ایئر فورس بیس سے عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف فضائی جنگ میں امریکی قیادت کی نگرانی کرتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آسٹریلیا میں فٹ بال ساکر کے ایشین کپ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب فلسطینیوں کی نمائندگی کرنے والی ایک ٹیم دنیا میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے. فلسطینی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں ایشیا کی 16 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں, اور یہ کھیل تو ہے ہی لیکن اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
یہ پہلا موقع ہے کہ ایک فلسطینی ٹیم نے ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے, اور سڈنی میں ٹریننگ میں مصروف کھلاڑیوں کے چہروں پر پسینے اور انہماک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقی انداز میں ٹریننگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ دشوار ترین کام کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. فلسطینی آبادی تقریباً 1 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے, اور تاریخی فلسطین کے علاوہ دوسرے ہمسایہ عرب ملکوں میں بھی بٹ کر رہتی ہے. یہ کھلاڑی بھی مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ٹیم کے میڈیا مینیجر امرو ہنون کہتے ہیں کہ ایشین کپ کے لیے تیاری کرنا ایک چیلنج ہے. ٹیم مینیجر ہنون کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم میں مغربی کنارے سے, غزہ سے اور دوسرے ملکوں سے کھلاڑی شامل ہیں. وہ یورپ میں کھیلتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ وہ فلسطینی بھی ہیں جو اسرائیل میں رہتے ہیں, اور سب کے لیے فلسطین میں ٹریننگ کیمپ قائم کرنا مشکل ہے. اس لیے ہم اردن میں, متحدہ عرب امارات اور قطر میں کیمپ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس تاریخی چیمپئن شپ کی تیاری کرنا ممکن ہو سکے. ٹیم کے ڈیفینڈر تامر صالح کہتے ہیں کہ ٹیم کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی عوام اس پر فخر کر سکیں.
طبعا المشاركه في كاس اسيا كان حلم كبير لاي لاعب فلسطيني.
صلاح کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں ہونے والے ایشین کپ میں کھیل رہے ہیں. تمام فلسطینیوں کے لیے آسٹریلیا جانا ایک خواب کی مانند ہے. ان کے لیے یہ ورلڈ کپ کی طرح ہے, اور وہ فلسطینیوں کو بہت خوش کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششیں بھی صرف کریں گے. فلسطینی ٹیم ایشین کپ ٹورنامنٹ میں ایک ایسے وقت پر کھیل رہی ہے جب فلسطینی عہدیدار ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے خود کو تسلیم کرانے کی کوشش میں ہیں. حال ہی میں انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی آئی سی سی میں شرکت کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں. امریکہ اور اسرائیل ان کوششوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ابھی ایک ریاست تشکیل نہیں کی, اور اس نوعیت کی کوششیں امن کے عمل کے لیے منفی حیثیت رکھتی ہیں. آسٹریلیا میں مقیم فلسطینی کمیونٹی کے لیے یہ بہت خوشکن اور جوش و خروش کا وقت ہے. متعدد افراد اپنی ٹیم کے تربیتی سیشنز کے دوران ان کو دیکھنے آتے ہیں. ٹیم کے ایک پرستار ولید کہتے ہیں کہ اس جوش و جذبے کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب فلسطینی ٹیم نے 2014 ایشین فٹ بال کنفیڈریشن چیلنج کپ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایشین کپ فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا تھا. اے ایف سی مقابلے گزشتہ سال مالدیپ میں ہوئے تھے.
I remember that night very well. It was about 2 a.m. I was watching on
ولید کہتے ہیں کہ مجھے مقابلے کی وہ رات اچھی طرح سے یاد ہے. صبح 2 بجے کا وقت تھا, میں انٹرنیٹ پر کھیل دیکھ رہا تھا جب فلسطین نے سکور کیا, اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا. میں چیخ رہا تھا اور اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اچھل رہا تھا. وہ حقیقتاً ایک تاریخی دن تھا. ایک اور پرستار حنان اپنے بچوں کو لائی ہیں کہ وہ ٹیم کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھ سکیں.
I think it's very important that my kids know that our background is Palestinian.
حنان کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بات بے حد اہم ہے کہ میرے بچے اس بات کو جانیں کہ ہمارا پس منظر کیا ہے. ہم فلسطینی ہیں اور یہ زبردست بات ہے کہ ہماری فلسطینی ٹیم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے. ہم ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں. ڈین گولڈبرگ دستاویزی فلمیں تیار کرتے ہیں اور وہ اس وقت سے فلسطینیوں کی کوششوں کو سامنے لا رہے ہیں جب انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹس میں سے ایک کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا. گولڈبرگ کہتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ فلسطینی ٹیم کے لیے کھیل تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیاست سے بھی تعلق ہے.
گولڈبرگ
کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ خود کھلاڑی اور ان کے صدر جبریل راجو کھلم کھلا اور بغیر کسی ندامت کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہ صرف ایک کھلاڑی ٹیم کے طور پر بلکہ ایک سیاسی سطح پر بھی موجود ہیں. ان کے لیے ایک ممکنہ ریاست ہونے کی حیثیت سے یہ بے حد اہم بات ہے کہ انہیں عالمی سٹیج پر دیکھا جائے. حالانکہ ابھی انہیں باضابطہ طور پر اس حیثیت سے تسلیم نہیں کیا گیا لیکن یہ حقیقت کہ وہ یہاں موجود ہیں اور عالمی سطح پر دیکھے جائیں گے ان کے لیے ایک فتح ہے. فلسطین کی ٹیم ایشین کپ کے گروپ ڈی میں کھیل رہی ہے اور آسٹریلیا میں جہاں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہاں نہ صرف دفاعی چیمپئن جاپان بلکہ عراق اور اردن کی سابق فاتح ٹیمیں بھی شامل ہوں گی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما ایک قانون کی منظوری کی کوشش کر رہے ہیں جو نجی کمپنیوں کو سائبر سیکیورٹی خطروں کی اطلاعات حکومت کو فراہم کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا. وائٹ ہاؤس نے منگل کے سروس کہا کہ اس تجویز کے تحت اگر یہ کمپنیاں حکومت کے ساتھ سائبر حملوں کی اطلاعات کا تبادلہ کر لیتی ہیں تو انہیں اپنے خلاف ممکنہ قانونی کارروائیوں میں تحفظ حاصل ہو جائے گا. یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے کنٹرول والے دونیتس کے جنوب میں منگل کے روز ایک بس میں توپ کا گولا یا میزائل آ کر لگا جس میں 10 شہری ہلاک ہو گئے. یوکرین کے میڈیا نے دونیتس کی علاقائی وزارت داخلہ کے محکمے کے سربراہ ایبروسکن کے حوالے سے بتایا کہ اس بس پر باغیوں کے توپ خانے سے اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ پولیس چوکی سے گزر رہی تھی. روس کی خبر رساں ایجنسی تاس نے دونیتس کے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خود اعلان کردہ عوامی جمہوریہ دونیتس کی وزارت دفاع نے اس واقعے میں باغیوں کے ملوث ہونے کی تردید کی اور کہا کہ اسے یوکرینی حکومت کی اشتعال انگیزی قرار دیا گیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیرونی مداخلت سے تحفظ کا معاملہ غیر یقینی ہوتا جا رہا ہے, جس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں, ٹیکنالوجی کے کارکنوں اور ذاتی سطح پر افراد کو جستجو کرنی ہوگی. اس کی تازہ ترین مثال امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یو ٹیوب اکاؤنٹوں کا ہیک ہونا ہے اور گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر پر بنائی جانے والی طنز و مزاح پر مبنی فلم کی ہیکنگ اور دھمکی امیز پیغام تھا. پیو ریسرچ سینٹر اور ایلون یونیورسٹی کے امیجننگ دی انٹرنیٹ سینٹر کی طرف سے سیگائے راس کا مستقبل کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی گئی. رپورٹ میں آئندہ اشرے کے دوران ڈیجیٹل پرائیویسی کے معاملے پر ایک جائزہ پیش کیا گیا. اس تجزیے میں نجی رازوں کو پوشیدہ رکھنے کے متعدد حامیوں, ڈیجیٹل ساجھے داروں اور صحافیوں اور انٹرنیٹ کے بانیوں کی رائے کو شامل کیا گیا. شرکا کی رائے معلوم کرنے کے لیے تحقیق کاروں کا وضع کردہ سوال پوچھا گیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا حکومتیں سن 2025 تک ڈیجیٹل پرائیویسی سے متعلق پالیسیاں تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گی جس کے ذریعے افراد کی ذات سے متعلق پرداداری اور راز محفوظ رہ سکیں اور کاروباری جدت اور تنوع پھل پھول سکے. 55% لوگوں نے نفی میں جواب دیا جبکہ 45% نے کہا کہ اس طرح پرائیویسی کا زیری ڈھانچہ وضع ہو سکتا ہے. یہ مطالعاتی رپورٹ ایسے میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی ایسے اقدامات پر سوچ و بچار کر رہی ہے جس میں رکن ممالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل دور میں پرائیویسی کے حق کی حرمت برقرار رکھی جائے. ادھر 4 نامور امریکی سائنسدانوں نے اس سال 1 جنوری سے امریکی ایلچی برائے سائنس کے طور پر خدمات ادا کرنی شروع کر دی ہیں.
ان کے نام ہیں ڈاکٹر پیٹر ہاٹس، ڈاکٹر جین لیبشنکو، ڈاکٹر ارجن موجمدار اور ڈاکٹر گیری ریچمنڈ۔ اس کا اعلان محکمہ خارجہ سے جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں کیا گیا تھا۔ یہ اعلان جون سن 2009 کے صدر اوباما کی جانب سے قاہرہ میں کیے گئے خطاب کے عین مطابق ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات کو سفارتکاری اور معاشی افزائش کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیش رواؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ممتاز سائنسدان دنیا بھر میں عام شہریوں اور حکومتوں کی سطح پر رابطے استوار کر کے ساجھیداری کے ماحول کو فروغ دیں گے اور تعاون کی بہتر راہیں نکالیں گے اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی طور پر سود مند تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اس کا مقصد سائنس کی سطح پر تعاون کو بڑھاوا دینا اور معاشی خوشحالی کی آبیاری کرنا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ سائنس کے میدان کے یہ ایلچی نجی شہری کے طور پر سفر کریں گے اور سائنس کے شعبے سے وابستہ برادری کو تعاون سے متعلق ممکنہ مواقع پر مشاورت فراہم کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی، خبریں اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتی، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ کیا دنیا کے تمام دولت مندوں کو دولت وراثت میں ملتی ہے؟ کیا ارب پتی بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، یا پھر دولت محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر بھی کمائی جا سکتی ہے؟ ایسے کئی سوالوں کا جواب آپ کو دنیا کے ارب پتی افراد کی سالانہ مردم شماری کی حالیہ رپورٹ سے مل سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ارب پتی کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی شرط ضروری نہیں۔ مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست میں لگ بھگ 2/3 ارب پتی بیچلرز کی تعلیمی ڈگری بھی نہیں رکھتے۔ ویلتھ ایکس اینڈ یو بی ایس سینسس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 20 اعلی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ ڈگری رکھنے والے ارب پتی پیدا ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں امریکہ 16 یونیورسٹیوں کے ساتھ سر فہرست ہے جہاں سے سب سے زیادہ ارب پتیوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مطالعے میں دنیا بھر کی ایسی یونیورسٹیوں کی درجہ بندی کی گئی ہے جو زیادہ تعداد میں انڈر گریجویٹ ڈگری رکھنے والے ارب پتی پیدا کرتی ہیں۔ اس فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے 25 ارب پتیوں نے امریکی یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے، لہٰذا تجزیہ کاروں نے پینسلوینیا یونیورسٹی کو سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ بلینئرز الومنائی رکھنے والی ٹاپ یونیورسٹی قرار دیا ہے، جس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی کا نمبر آتا ہے جہاں سے دنیا کے 22 انڈر گریجویٹ ارب پتی پیدا ہوئے۔ سالانہ ارب پتی مردم شماری سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے 2325 ارب پتی لوگوں میں سے 35% ارب پتی بیچلرز کی تعلیمی ڈگری بھی نہیں رکھتے۔ ایسے ارب پتی طلبہ میں خاص طور پر مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا نام سر فہرست ہے۔ جنہوں نے انڈر گریجویٹ تعلیمی کورس کے دوران پڑھائی کا سلسلہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی یونیورسٹیوں کے بعد سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ ارب پتی تیار کرنے والی یونیورسٹی بھارت کی ممبئی یونیورسٹی ہے، جو اس فہرست میں 90 نمبر پر ہے، جس کے 12 سابق طلبہ دنیا کے ارب پتی لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ارب پتی افراد کی یونیورسٹی کی لیگ ٹیبل پر لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس 10ویں نمبر پر ہے، جس کے 11 سابق انڈر گریجویٹ طلبہ ارب پتیوں میں جگہ بنا چکے ہیں۔ اسی طرح ماسکو اور سوئٹزرلینڈ کی ایک ایک یونیورسٹی نے اس فہرست میں جگہ حاصل کی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ارب پتی افراد جنہوں نے یونیورسٹی سطح کی تعلیمی ڈگری حاصل کی ہے، ان میں 42% گریجویٹ ہیں، یعنی ان کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے۔ 26% نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے، 21% نے ایم بی اے مکمل کیا ہے، اور 11% ارب پتیوں نے پی ایچ ڈی کی کلاسوں میں شرکت کی ہے۔ اس فہرست میں یل یونیورسٹی نمبر 3 اور پرنسٹن یونیورسٹی 4 درجے پر ہے۔ دیگر امریکی یونیورسٹیوں میں کارنیل یونیورسٹی، سٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، یونیورسٹی آف ٹیکساس، ڈارٹموت کالج، یونیورسٹی آف میشیگن، نیو یارک یونیورسٹی، ڈیوک یونیورسٹی، کولمبیا یونیورسٹی، براؤن یونیورسٹی اور میسیچیوسٹس یونیورسٹی کا نام شامل ہے، جن کے سابقہ انڈر گریجویٹ طلبہ کی بڑی تعداد دنیا کے ارب پتی افراد کی گنتی میں شامل ہیں۔ ویلتھ ایکس اینڈ یو بی ایس کی مردم شماری کی رپورٹ سال 2014 کے مطابق امریکہ کی 16 یونیورسٹیوں میں سے انڈر گریجویٹ ڈگری ارب پتیوں کی ایک چوتھائی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے، جبکہ ان میں سے 40% بلینئرز وہ ہیں جن کے پاس امریکہ کی شہریت نہیں ہے۔ الٹرا ہائی نیٹ ورتھ یو ایچ این ڈبلیو سوئس بینکنگ گروپ اور سنگاپور کی مالیاتی فرم ہے، جس نے دنیا کے انفرادی ارب پتی افراد کی منظم تحقیق کا مجموعہ تیار کیا ہے۔ اس فہرست میں شمولیت کا معیار یہ تھا کہ متعلقہ افراد امریکی کرنسی میں $30 ملین سے زیادہ املاک کا مالک ہو۔ مطالعے میں دنیا کے ارب پتی لوگوں کے پس منظر کا تجزیہ کیا گیا ہے، تاہم حاصل ہونے والا نتیجہ کافی حیران کن رہا، جس نے عمرا کے ظاہری تصور کو بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اثاثوں اور دولت کے مالک افراد نے یہ دولت اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر حاصل کی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا تھا۔ سامعین، اس رپورٹ کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر تھے جیکسن ویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 10 بجے آپ ہمارا پروگرام سنیں گے راؤنڈ ٹیبل، جسے مجلس مذاکرہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں روز پیش آنے والے واقعات، خبریں اور تجزیے کیے جاتے ہیں اور تجزیہ نگاروں کی رائے لی جاتی ہے. اس میں آپ ٹیلی فون کالز بھی کر سکتے ہیں. تو اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل ہوگا، جسے پیش کریں گی نفیسہ خود بھائی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. تو چند لمحے توقف کیجیے گا.